أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آخر رمضان مبارک کا وہ جمعہ آ گیا جس کو سال بھر جس کی راہ تکی جاتی ہے مختلف پہلوؤں سے. بہت سے ایسے خدا کے بندے بھی ہیں جو خدا کے بندے ہوتے ہوئے بھی سال بھر اس کے بندے نہیں رہتے, لیکن اس سے رحم اور فضل کی امید رکھتے ہیں, اور ان کے لیے یہ جمعہ ودا دراصل خدا سے ملاقات کا ایک ہی دن ہے, اور اسے بھی وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقات کا دن آ کے ٹھہرے نہیں بلکہ گزر جائے. اس پہلو سے اسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ وہ دن آخر آ جائے جب خدا سے لقا ہو جتنی بھی ہو, اور عمر بھر کے گناہ بخشوا لیے جائیں اور پھر اس دن کو رخصت کر دیا جائے. اس پہلو سے اسے الوداع جمعۃ الوداع کہتے ہیں. بعض ایک اور پہلو سے اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں, وہ بھی اس کی راہ تکتے ہیں, مگر اسے رخصت کرتے ہوئے ان کا دل اس طرح غم سے بھر جاتا ہے جیسے کسی محبوب کے آنے پر جب دل میں یقین ہو کہ اس نے چلے ہی جانا ہے, اور اس کے جانے کا غم اس کے آنے کی خوشی کے ساتھ مدغم ہو جاتا ہے. دونوں بیک وقت اپنی اپنی ضربیں لگاتے ہیں, تو ایسی کیفیت بھی انسان پر طاری ہوا کرتی ہے. بس یہی جمعۃ الوداع ان معنوں میں بھی بعض لوگوں کے لیے جمعۃ الوداع ہے کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے لیکن وہ حسرت سے دیکھتے ہیں کہ خدا جانے ہم نے اس کے تقاضے پورے کیے بھی نہیں تھے اور پھر یہ اچانک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اور اس کے ساتھ وہ اگلے جمعے کی راہ تکنے لگتے ہیں. تو یہ ملے جلے جذبات ہیں جن کے ساتھ اس جمعے کا استقبال اور اس کا وداع ہوتا ہے. جہاں تک میں نے اس مضمون پر غور کیا ہے, مجھے قرآن کریم کی ایک آیت کا جو عنوان ہے وہ اس سارے مضمون کا عنوان دکھائی دیا, اور وہ رمضان سے تعلق والی ایک آیت ہے جو سورہ البقرہ کی 150 آیت ہے. اس کا عنوان یہ ہے ایام معدودات, جسے یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے جس کا یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں. میں نے جب غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ آیت تو ساری زندگی پر حاوی ہے, اور ساری زندگی پر بھی حاوی ہے اور رمضان مبارک پر بھی حاوی ہے. چنانچہ رمضان مبارک کے تعلق میں فرمایا تم میں سے مریض بھی ہوں گے جو اس میں داخل ہوں گے, اور مسافر بھی ہیں جن کی راہ میں یہ رمضان آ ہی جایا کرتا ہے, لیکن پھر وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ دوبارہ پھر یہ دن نصیب ہوں گے. یہ سارا مضمون رمضان مبارک کا مضمون ہے, لیکن زندگی کا بھی یہی عنوان لگایا جا سکتا ہے, ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہی تو ہیں. اور زندگی میں بھی انسان اس طرح داخل ہوتا ہے کہ کبھی ایک صحت مند بچے کے طور پر داخل ہوتا ہے, اور کبھی ایک بیمار بچے کے طور پر داخل ہوتا ہے. ایک بیمار بچہ ساری زندگی اپنے سامنے بیماری کی حالت میں پھیلی ہوئی دیکھتا ہے, تو اس یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت کہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں. بہت لمبی, بہت ممتد زندگی دکھائی دیتی ہے, ایک طویل رات کی طرح اس پر چھا جاتی ہے. لیکن جب موت تک کے منہ تک پہنچتا ہے, تب اس کو اس حقیقت کی سمجھ آتی ہے کہ ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہی تو تھے جو گزر گئے. اور ایک صحت مند بچہ بھی اس حال میں داخل ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی, ساری زندگی لامتناہی طور پر اس کے سامنے پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن جب موت کے کنارے پہنچتا ہے تو بے اختیار اس کے دل سے یہ آواز بلند ہوتی ہے, ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہی تو تھے جو گزر گئے. بس یہی کیفیت ہے جس سے جو انسانی نفسیات کا ہمیں ایک گہرا سبق سکھاتی ہے, اور اس سبق کو سیکھنے سے بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اب رمضان مبارک کا اکثر حصہ تو گزر چکا ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, ہم میں سے بیمار بھی اس میں داخل ہوئے تھے اور صحت مند بھی. دونوں کے لحاظ سے یہ آخری ایام یہی خبر دے رہے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہی تو تھے, لیکن دونوں کا انجام الگ الگ ہے, دونوں کا انجام بالکل مختلف ہے. دیکھیے, ایک ٹنل آخر ختم ہوا ہی کرتی ہے, اور ایک انگریزی محاورہ ہے کہ ہر ٹنل کے آخر پر روشنی دکھائی دیتی ہے, مگر یہ محاورہ ناقص محاورہ ہے, درست نہیں ہے. ٹنل کے آخر پر اگر رات ہو تو روشنی کیسے دکھائی دے گی؟ پھر تو ٹنل کے آخر پر ایک طویل رات ہی ہے جو دکھائی دینی چاہیے, اور ٹنل کے آخر پر ایسی روشنی بھی ہو سکتی ہے جس سے ایک اچھے دن کی خبر ملے. اب دیکھیں, قرآن کریم ان دونوں باتوں کو اسی طرح پیش فرما رہا ہے. چنانچہ جو شیاطین ہیں ان کے متعلق فرمایا, یخرجونہم من النور الی الظلمات, کہ وہ خدا کے بندوں کو نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں. تو رمضان کی ٹنل جو دراصل ایک نور کی ٹنل تھی, وہ ان کو روشنی سے اندھیرے میں لے جانے کا موجب بن جایا کرتی ہے. اور کچھ ایسے بندے ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. تو رمضان کی ظلمات سے مراد یہ, ہاں یہ بنے گا کہ رمضان کی راتوں کو جو انہوں نے بسر کیا ہے, اس کے آخر پر ایک فجر طلوع ہونے والی تھی. وہ راتوں کی, رمضان کی راتوں کے اندھیروں کو اس طرح خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہے, یعنی اس کے لیے جد و جہد کرتے رہے اور تہجد پڑھتے رہے اور دعائیں کرتے رہے, تو یہ بھی ایک ٹنل کا اندھیرا ہی تو تھا, مگر اللہ نے انہیں ایک دائمی نور کی طرف نکال دیا. اور یہ جو فجر طلوع ہوتی ہے, لیلۃ القدر کی فجر, یہ وہی فجر ہے. وہ ایسی فجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی, یعنی انسانی زندگی کی مثال کے اوپر اس کو چشمہ کریں تو ساری انسانی زندگی جو 70 مہینے کی زندگی ہے, 70 سال کی زندگی ہے, اس پر اس کے 100 سال پھیلے ہوئے ہوتے ہیں صبح کے. تو یہ عجیب مضمون ہے جو ہر طرح سے رمضان پر بھی پورا صادق آ رہا ہے اور اس انسانی زندگی پر بھی پورا صادق آ رہا ہے. بس ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان ایسے گزارا کہ ان کو ٹنل کے آخر پر نور دکھائی دینے لگا ہے, یعنی ان کی زندگی بدل گئی ہے. ان کی زندگی ایک مسلسل دائمی روشنی کی زندگی میں تبدیل ہو چکی ہے. اور کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کو گھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے سکتا, وہ نور میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اندھیروں میں نکل آتے ہیں, اس لیے کہ ان کے نفس کے شیطان نے ان کو مسلسل یہی سبق دیا تھا کہ آخر تم اندھیروں میں چلے جاؤ گے, فکر نہ کرو, یہ جو وقتی مصیبت پڑی ہوئی ہے یہ ٹل جائے گی. اس پہلو سے یہ رمضان مبارک کسی کے لیے خوشخبریوں کا پیغام لے کے آتا ہے, کسی کے لیے وداع کا پیغام لے کے آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چند دن رہ گئے ہیں, چند دن میں تو اب 2 راتیں ہی رہ گئی ہیں تقریباً, آج کی رات ہے, پھر ہفتے کی, پھر پیر کی, اتوار کی, پھر پیر کی کا دن جو ہے وہ رمضان ختم ہو رہا ہے. تو یہ 3 دن ہیں, ان 3 دنوں کو ہم اس پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایام و معدودات, یہ 3 دن بھی تو گنتی کے چند دن ہی ہیں. کیوں نہ ان دنوں میں زور لگائیں, کیوں نہ ان دنوں میں اپنی گزشتہ کوتاہیوں سے استغفار کریں, توبہ کریں اور دعا یہ کریں کہ اگر رمضان کا پہلا حصہ ضائع ہو گیا ہے تو یہ 3 دن ضائع نہ ہوں. اس پہلو سے چونکہ آج کا جمعہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے ساری دنیا میں, احمدیوں میں بھی اور غیر احمدیوں میں بھی, اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ کبھی کسی جمعے میں مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے, اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ کبھی کسی نماز میں مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے. آج کا جمعہ بھی اور آج کے جمعہ کی نماز بھی وہ ایسی نماز ہے, یعنی جمعہ اور نماز دونوں ہی ایسے ہیں جن میں ساری دنیا میں کبھی مسلمان اس طرح کسی ایک مسجد میں اکٹھے نہیں ہوئے جیسے آج کے جمعے کے لیے, آج کی نماز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس موقع پر جماعت احمدیہ کا جہاں تک تعلق ہے, ان کا مجمع تو بہت بڑا ہے, یعنی ٹیلی ویژن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جمعۃ الوداع میں شامل احمدیوں کی تعداد لکھوکھا ہے, یعنی شمار تو نہیں کی جا سکتی مگر بے شمار کی طرح ہی ہے. اور کچھ جو یہاں مسجد میں حاضر ہوئے ہیں ان کی بھی بڑی تعداد ہے. یہ سارے کچھ امیدیں لے کے آئے ہیں, ہر ایک کو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے, مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ بخشے جانے کا مضمون 2 طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ گناہ بخشے جائیں اور تم گناہ کرتے چلے جاؤ, ایسے شخص کو دھوکہ ہے کہ میرے گناہ بخشے گئے, کیونکہ قرآن اصطلاح کے مطابق گناہ بخشنے کا مضمون یہ ہے کہ جب گناہ بخشے جاتے ہیں تو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. اور اس پہلو سے ہر انسان اپنے نفس کا جائزہ لے سکتا ہے کہ آیا اس رمضان مبارک میں اس کے گناہ بخشے گئے یا نہیں بخشے گئے. بس سب حاضروں کو اور وہ جو نظر سے غائب مگر اس وقت میرے خطاب میں حاضر ہیں, ان سب کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ان 3 راتوں ہی میں سے ہی جو رہ گئی ہیں کوشش کریں, زور لگائیں اور بخشش کے اس مفہوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کا میں نے ذکر کیا ہے. بخشے جائیں تو ان کا دل صاف ہو جائے, بخشے جائیں تو ان کا دل پاک ہو جائے, بخشے جائیں تو گناہ سے نفرت ہو جائے, اور پھر آئندہ इस कूचे का मुंह देखना तक पसंद न करें। ये वो कामयाबी है जिसे हम कह सकते हैं कि ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, दीन और दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। तो मैं दुआ करता हूँ कि आज का दिन हम सब के लिए वही कामयाबी का दिन हो जिस कामयाबी के बाद फिर इंसान को किसी और कामयाबी की तमन्ना नहीं रहती, और वो कामयाबी दरअसल लिखाए बारी ताला के दायमी हुसूल का नाम है। इस पहलू से जो मैंने गुज़श्ता खुतबे में आयत का मज़मून शुरू किया था, इज़ा साला का इबादी अन्नी फैनी करीब, वही मज़मून है जिसमें इस मज़मून ने मुझे दाखिल कर दिया है। और अब इस पहलू से मैं आपको समझाता हूँ, यानी वो बातें जो पिछले जुमे बयान नहीं कर सका था, अब अहादीस और रसूल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इक्तबासात के हवाले से उन बातों को आपके सामने खोलता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आखिरी कामयाबी और लिखा कहते किसको हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वैज़ा सालक इबादी अन्नी फैनी करीब, जब तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, फैनी करीब, तो मैं करीब हूँ, उजीब व दावत अदाए, पुकारने वाले की दुआ को सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है, फल यस्तजीब उली, बस उनको भी चाहिए कि वो मेरी आवाज़ का जवाब मुस्बित रंग में दें, वल योमिनू भी, और मुझ पर ईमान लाएं, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हदायत पाएं। इस सिलसिले में कुछ अहादीस मैं पहले पेश कर चुका हूँ, और अब मेरे सामने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कुछ इक्तबासात हैं जो अहादीस ही की, कुरान और अहादीस दोनों की रोशनी में बैक वक्त दोनों की तफासीर हैं। अलबदर जिल 3 नंबर 29 में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का यह इक्तबास शाया हुआ, आला से आला गरज आबिद और परिस्तार की ये है, यही है कि उसका कुर्ब हासिल हो, और यही जरिए है जिससे उसकी हस्ती पर यकीन हासिल होता है। परस्तिश और इबादत की इसके सिवा और क्या वजह हो सकती है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, इसके सिवा तो और कोई माना नहीं। और जिन्होंने ये माना नहीं समझा वो धोखे में मुबतला हैं और सारी ज़िंदगी धोखे में मुबतला रहते हैं, क्योंकि अगर इबादत का मफहूम ये ना हो कि अल्लाह हासिल हो जाए, तो फिर इबादत का दूसरा मफहूम जो उर्फ़-ए-आम में समझा जाता है वो ये है कि अल्लाह की वसादत से दुनिया हासिल हो जाए, यानी जो हम दुआएं करें वो दुनिया की दुआएं हों और दुनिया मिल जाए तो गोया के खुदा ताला हासिल हो गया। ये खुदा ताला के हासिल होने का हरगिज मतलब नहीं है। बस रमज़ान में इस तरह दाखिल हों कि अल्लाह को पुकारें कि वो मिल जाए, और इस तरह निकलें कि दिल यकीन से भर चुका हो कि अल्लाह मिल गया है। ये मज़मून है जिसको हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, आला से आला गरज आबिद और परस्तार की यही है कि उसका क़ुर्ब हासिल हो, और यही ज़रिए है जिससे उसकी हस्ती पर यकीन हासिल होता है। जिन्हें खुदा का क़ुर्ब नहीं है उन्हें कभी भी खुदा ताला पर कामिल यकीन नहीं होता, हमेशा दो इंतहाओं के दरमियान लटकते रहते हैं, कभी ख्याल होता है खुदा है, कभी ख्याल होता है नहीं है, और ये दम बदम शक की ज़र्ब जो उन पर पड़ती है, तो जितना ईमान से पहले फ़ायदा उठाया हुआ होता है उसको भी वो ज़र्ब ज़ाया कर देती है, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। बस क़ुरान करीम ने उसका ये हल बयान फरमाया है, फल यस्तजीब ली, अगर वो मेरी आवाज़ को सुनते हैं और चाहते हैं कि मैं उनकी आवाज़ को सुनूं, तो जैसे मुझसे जवाब की मुस्बित तवक्को रखते हैं, खुद भी तो मुस्बित रंग में जवाब दें اور اگر وہ مثبت رنگ میں جواب دیں تو گویا یہ مکالمہ مخاطبہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ مکالمہ مخاطبہ ہی ہے جو یقین کی انتہا تک پہنچاتا ہے. جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو یقین خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین, اور ایسا یقین جو کبھی پھر متزلزل نہیں ہو سکتا, مکالمے مخاطبے کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ بلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ مثبت جواب دیتا ہے, پھر اللہ ان کو بلاتا ہے تو وہ مثبت جواب دیتے ہیں. یہ مکالمہ مخاطبہ بعض دفعہ کلمات کی صورت میں ہوا کرتا ہے, بعض دفعہ رجحانات کی صورت میں ہوا کرتا ہے. اور خدا کے وہ بندے جن میں سے اللہ بالآخر مکالمہ مخاطبہ کے لیے بعض بندوں کا انتخاب فرماتا ہے, پہلے ان کی زندگی ایک خاموش مکالمہ مخاطبہ میں ڈھل جایا کرتی ہے. روزمرہ کی زندگی میں وہ یہی دیکھتے ہیں, یہی سلوک کرتے ہیں. جب اللہ کو بلاتے ہیں کسی ضرورت کے لیے, کسی حاجت کے لیے, خواہ اس کو پکارنے کا یہ مطلب نہ بھی ہو کہ وہ خود مل جائے, کسی مشکل کسی مصیبت میں مبتلا جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو تعجب سے دیکھتے ہیں کہ ان کا خدا تو اتنا قریب ہے کہ ان کی باتوں کو سن لیتا ہے. اور پھر جب اللہ انہیں بلاتا ہے تو اس وقت بظاہر جنہوں نے دنیا کی خاطر خدا کو بلایا ہو اسی دنیا کو تج کے خدا کی آواز پر دوڑے چلے آتے ہیں. یہ ایک خاموش مکالمہ مخاطبہ ہے. اللہ نے بلایا تو اس کے حضور حاضر ہو گئے. یہ مکالمہ مخاطبہ ہی ہے جو دراصل بولتے ہوئے مکالمہ مخاطبے میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے. اور یہ یقین کی وہ گھڑی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان لوگوں کو پھر کبھی بھی خدا کی ذات میں شک پیدا نہیں ہوتا. جتنے انبیاء ہیں وہ اسی یقین مستحکم تک پہنچائے گئے. یعنی پھر انہوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کی آواز کو سنا, اور جب وہ بولتے تھے تو اللہ ان کی آواز کو سنتا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پہلو سے اس کو یقین اور معرفت کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ غرض عابد اور پرستار کی یہی ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو, اور یہی ذریعہ ہے جس سے اس کی ہستی پر یقین حاصل ہوتا ہے. اجیب و دعوت و داعض ادان کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ جواب دیتا ہے, گونگا نہیں. دوسرے تمام دلائل اس کے آگے ہیچ ہیں. کلام ایک ایسی شے ہے جو کہ دیدار کے قائم مقام ہے. بس رویت کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو اس سے بالا ہے, اس کو دیدار کہہ رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ایک شعر ہے کہ دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح, حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح. دیدار نصیب نہیں تو گفتار تو ہو, آوازیں دو اور کسی گھر سے جواب ہی نہ آئے تو کیا پتہ اندر کوئی ہے بھی کہ نہیں. مگر آوازیں دو اور محبوب کی آواز جواب دے تو وہ جواب, وہ آواز بھی بہت ہی تسکین کا مجھے بنا کرتی ہے. جب آواز آئے تو پھر یہ بھی تو امکان ہوتا ہے, اور یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ آخر وہ دروازے کی کنڈی بھی کھول دے گا. اگر اس جواب میں پیار ہے پھر تو لازماً اس توقع سے انسان چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا ہے کہ جس نے اس پیار سے جواب دیا ہے وہ کبھی کنڈی بھی تو کھولے گا اور میرے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں داخل ہونے کے سامان ہو جائیں گے. اسی مضمون کے متعلق مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح. کچھ تو ہو جس پہ زندگی کٹے, کچھ بھی نہ ہو تو پھر باقی کیا رہ جائے گا. پھر مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, اب یہ بات سوچنے کے قابل ہے एक तरफ तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुतल्लिक फरमाया को फरमाया सल्ले अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम, तेरी सलात से उनको ठंड पड़ जाती है और जोश और जज्बात की आग सर्द हो जाती है। दूसरी तरफ फल यस्तजीबुली का भी हुक्म फरमाया। इन दोनों आयतों को मिलाने से दुआ करने और कराने वाले के ताल्लुकात, फिर उन ताल्लुकात से जो नतीजे पैदा होते हैं उनका भी पता लगता है, क्योंकि सिर्फ इसी बात पर मुनहसर नहीं कर दिया कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात और दुआ ही काफ़ी है और ख़ुद कुछ ना किया जाए, और ना यही फलाह का बायस हो सकता है कि आ हज़रत की शफ़ात और दुआ की ज़रूरत ही ना समझी जाए। अब ऊपर के मज़मून से तो बज़ाहिर ये मज़मून निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये उन मुश्किल इबारात में से है जिन पर ठहर कर गौर करें, उसकी तह तक उतरने की कोशिश करें, तो फिर अचानक आपको वो मारफत की मोती हाथ आ जाएंगे जो बाज़ दफ़ा समंदर की तहों में गौता देने के बगैर नहीं मिला करते। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम भी एक ऐसे ही समंदर की तरह है जिसकी बाज़ दफ़ा गौता देने करनी पड़ती है। कुछ तो इसके महासिन हैं जो समंदर की सतह पर फैले पड़े हैं, वो हर देखने वाले को दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ गहरे डूबे हुए भी हैं। ये हज़रत अक़दस मसीह मौऊद का जो इख्तबास मैंने चुना है ये डूबे हुए मानी पर मुश्तमिल है। सल्ले अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम में पहली बात जो काबिले तवज्जो है वो ये है कि यहाँ मुर्दों की बात हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम नहीं कर रहे जिनके मुतल्लिक बज़ाहिर ये आयत नाजिल हुई है। आयत का मंतूक ये मालूम होता है कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ा कर, क्योंकि जब तू उनकी नमाज जनाजा पढ़ता है तो उनको सुकून मिलता है। अब सवाल यह है कि मुर्दे कब्र के अंदर एक सुकून पाते हैं, ये एक ऐसी खबर है जिसका हमें कोई यकीनी इलम नहीं है। यकीनी इलम कुरान करीम की सदाकत की वजह से तो है, लेकिन बरह रास्त को इलम नहीं कि इससे रसूलुल्लाह सल्लम के जनाजे पढ़ने से मुर्दों को तस्कीन मिलती है। लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस आयत को जिंदों की तरफ फेर दिया है, और ये एक बहुत गहरा मज़मून है। फरमाया तेरी सलात से उनको ठंड पड़ जाती है और जोश और जज्बात की आग सर्द हो जाती है। अब ये जो फ़िक्रा है जोश और जज्बात की आग सर्द हो जाती है, ये चाबी है इस मज़मून को समझने की, क्योंकि मुर्दों के मुतल्लिक हम ये तो कह सकते हैं कि उनको सकीनत नसीब होती है, लेकिन जोश और जज्बात की आग मरने के बाद कहाँ ठंडी होती है? वो तो मरते वक्त ठंडी हो चुकी, जो होना था जितना भड़कना था भड़क चुकी। तो ये हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अजीम इरफान का एक मज़हर मज़मून है कि आप फरमाते हैं तेरी सलात से उनको ठंड पड़ जाती है और जोश और जज्बात की आग सर्द हो जाती है। ये जब साबित हो जाए कि जोश और जज्बात की आग सर्द हो गई और ठंड पड़ गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमारे लिए दुआएं की हैं, तो इसके बाद ये दिल को यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह हमारी शफाअत भी करेंगे, जिनकी दुआओं के नतीजे में हमें तस्कीन नसीब हुई, जिनकी दुआओं के नतीजे में हमें दिल की आखिरी सकीनत नसीब हुई है। सब जो झूठे जोश निकल गए, आराम से दिल एक राह पर चल पड़ा है और उसी राह पर वो राजी हो गया है। ये जब यकीन हो गया तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरी तरफ फल यस्तजीबू भी ली का भी तो हुक्म है, ये क्यों? वही काफ़ी होना चाहिए था बज़ाहिर। لیکن پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی میری سنیں. تو مراد یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ رسول اللہ کی دعا اور شفاعت پر تم انحصار کر ہی نہیں سکتے جبکہ خود بھی اللہ کی باتوں کا جواب نہ دو. بس اس مضمون کو کھولنے کے بعد اسے کفارے سے ایک بالکل الگ اور مختلف مضمون بنا کر دکھا رہے ہیں. فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں کے ملانے سے دعا کرنے اور کرانے والے کے تعلقات, پھر ان تعلقات سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی پتہ لگتا ہے, کیونکہ صرف اسی بات پر منحصر نہیں کر دیا کہ آن حضرت کی شفاعت اور دعا ہی کافی ہے اور خود کچھ نہ کیا جائے اور نہ یہی فلاح کا باعث ہو سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ یہ دوسری بات نجات کا موجب ہو سکتی ہے کہ آن حضرت کی شفاعت اور دعا کی ضرورت ہی نہ سمجھی جائے. یہ دونوں لازم مضمون ہیں. اپنی طرف سے پوری دیانت سے اللہ کی باتوں کا جواب دو, لیکن تم کمزور ہو اور اس جواب دینے میں, اس لبیک کہنے میں کچھ کمزوریاں رہ جائیں گی. ان کمزوریوں کو دور کرنے اور ان کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جس کا اللہ تعالیٰ سے کامل اتصال ہو. وہ ایک طرف سے تمہارا ہاتھ پکڑے اور دوسری طرف سے اسے ملا دے جہاں تک جانا مقصود تھا, جس تک پہنچنے کے لیے تمہیں اپنی کوشش, تمہاری اپنی کوشش کام نہیں آ سکتی تھی. اور دیکھیں کتنا لطیف مضمون ہے اور کیسے تسلسل کے ساتھ انسانی زندگی کے گہرے راز اس میں بیان, یعنی کامیاب انسانی زندگی کے راز اس میں بیان ہوئے ہیں, اور کفارے سے ایک بالکل الگ کر کے اس کو دکھایا ہے. کیونکہ کفارہ اس کے برعکس یہ مضمون پیش کرتا ہے کہ جتنے گناہوں میں ملوث ہونا چاہتے ہوتے چلے جاؤ, بے شک مسیح کو سچا مان لو اور اس کے بعد بھی تا زندگی جتنے گناہ کرو گے وہ سارے بخشے جائیں گے. صرف مسیح کو سچا کہہ دے دو, یعنی یہ کفارہ وہ ہے جو ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے گناہوں سے بھر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہ ہے جو قیامت تک کے لیے دنیا کو گناہوں سے نفرت دلانے کے لیے بار بار تنبیہ کرتا رہے گا کہ دیکھو رسول اللہ کی شفاعت پر انحصار نہ کرنا, اگر تم نے خدا کے سامنے سر نہ جھکایا اور خود اپنی محنت اور کوشش سے خدا تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش نہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفارہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا, کیونکہ آپ اس کی شفاعت کریں گے ہی نہیں جو خود خدا کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے اقتباس میں فرماتے ہیں شفاعت اعمال حسنہ کی محرک کس طرح پر ہے؟ اس سوال کا جواب بھی قرآن شریف ہی سے ملتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفارہ کا رنگ اپنے اندر نہیں رکھتی جو عیسائی مانتے ہیں, کیونکہ اس پر حصر نہیں کیا جس سے کاہلی اور سستی پیدا ہوتی ہے, بلکہ فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب, یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ وہ کہاں ہیں تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. قریب والا تو سب کچھ کر سکتا ہے, دور والا کیا کرے گا؟ اگر آگ لگی ہوئی ہو تو دور والے کو جب تک خبر پہنچے اس وقت تک تو شاید وہ جل کر خاک سیاہ بھی ہو چکا ہو. بس قریب نے یقین پیدا کر دیا, خدا تعالیٰ کے اس جواب نے کہ میں قریب ہوں اس یقین سے روح شناس کرا دیا کہ کسی حالت میں بھی خدا کے بچانے کی پہنچ سے تم باہر نہیں. جب بھی تمہارا دل بے اختیار پکارے گا کہ ہمیں بچا لے, तुम खुदा को अपने करीब पाओगे। और ये मजमून जो है इसको हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आगे मजीद बढ़ाकर यूं पेश करते हैं, अगर आग लगी हुई हो तो दूर वाले को जब तक खबर पहुंचे उस वक्त तक तो शायद वो जलकर खाक से आबी हो चुके, इसलिए फरमाया कि कह दो मैं करीब हूं। बस ये आयत भी कबूलियत दुआ का एक राज बताती है, और वो ये है कि अल्लाह की कुदरत और ताकत पर ईमान कामिल पैदा हो और उसे हर वक्त अपने करीब यकीन किया जावे। अब वो लोग जो खुदा को पुकारते हैं लेकिन दिल इस यकीन से नहीं भरा हुआ कि वो हमारे पास ही है, वो गोया एक दूर के खुदा को पुकारते हैं, और उनका उस तरह खुदा ताला हाथ नहीं पकड़ता जिस तरह उनका पकड़ता है जो उसको करीब देखते हैं। बस फरमाया अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत पर ईमान कामिल पैदा हो और उसे हर वक्त अपने करीब यकीन किया जावे, और ईमान हो कि वह हर पुकार को सुनता है। बहुत सी दुआओं के रद्द होने का यह भी सिर है कि दुआ करने वाला अपनी ज़ईफ़ुल ईमानी से दुआ को मुस्तरद करा लेता है, दुआ करता है पर पूरा यकीन नहीं होता कि सुनने वाला सुनेगा भी। अगर एक फकीर एक दरवाजे के पास जाके आवाज़ दे और यकीन ना हो कि अंदर कोई है भी कि नहीं, तो सरसरी सी एक दो आवाज़ें देके आगे निकल जाएगा, हालांकि बईद नहीं कि अंदर कोई हो और उसे आवाज़ पहुंचे और बाद में जाके वो दरवाज़ा खोले। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक रवायत ये मिलती है कि एक फ़कीर ने आवाज़ दी और आप तक ना पहुंची, ये बातों में मसरूफ़ थे और ज़रा देर में ख्याल आया उसका, वो उस वक्त तक जा चुका था, वो समझा था कि मेरी आवाज़ का जवाब ही नहीं आया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उसके पीछे आदमी दौड़ा लिए, जाओ उसको पकड़ के लाओ, जब तक मेरे दिल को तस्कीन नहीं होगी तब तक मेरे दिल को तस्कीन नहीं होगी, जब तक वो आ ना जाए और मैं उसकी मुराद ना पूरी कर लूं। तो अल्लाह के बंदों का यह हाल है तो अल्लाह का क्या हाल होगा। एक मिसाल है सिफात बारी ताला को समझने के लिए, हालांकि वो सिफात इंसानी सिफात से मुख्तलिफ होती हैं। बस अगर इस यकीन से आप दरवाज़ा खटखटाएं कि है कोई जो सुनेगा, तो फिर वो देखेंगे कि अगर वक्ती तौर पर उसने ताखीर भी कर दी हो सुनने की तो तुम्हारे पीछे दौड़ा चला आए, तुम्हें पकड़ कर वापस अपने दर पर लेके जाएगा। और ये वो जिंदगी है जो कामिल यकीन तक पहुंचाएगी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बहुत सी दुआओं का रद्द होने का यह भी सिर है कि दुआ करने वाला अपने ज़ईफ़ुल ईमानी से दुआ को मुस्तरद करा देता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि दुआ को कबूल होने के लायक बनाया जाए, क्योंकि अगर वो दुआ खुदा ताला की शरायत के नीचे नहीं है तो फिर उसको खास सारे नबी भी मिलकर करें तो कबूल ना होगी और कोई फायदा और नतीजा उस पर मुतरतब नहीं हो सकेगा। ऐसी दुआ जो खुदा ताला की मंशा के खिलाफ है सारे नबी भी मिलकर करें तो कबूली हो। उन दुआओं में से एक दुआ यह भी है कि नबियों ने कहा कि ऐ अल्लाह हमारी उम्मत में कोई भी गुनाहगार बाकी न रहे, क़यामत तक के लिए ये यकीन हो जाए कि सब ने तेरी रहमत का फैज पाया है, तब हमारे दिल को ठंड पड़ेगी। दुआ अच्छी थी मगर मंशाए इलाही कुदरत इलाही के खिलाफ थी, अल्लाह ताला ने जो इंसान को आज़ादी दे रखी है उसके बरक्स थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उसका जवाब यह दिया कि हाँ मैं दुआ को सुनता हूँ और सुनूंगा, मगर गुनाहगार और फासिक फाजिर जो खुद फिस्क व फुजूर करना चाहें उनके हक में ये दुआ नहीं सुनूंगा उनको, इसलिए कि उनको कायदा कुल्लिया के तौर पर एक मुस्तकिल रुख्सत दी जा चुकी है और तख्लीक इंसानी के आगाज ही से ये बात लिखी जा चुकी है। اس لیے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے بارے میں میرا فرمان صادر ہو چکا ہے. اس فرمان صادر ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کے متعلق ازل سے ہی یہ فرمان صادر ہو چکا ہے کہ تم بدی کے لیے بھی آزاد ہو, اور اگر بدی کرنا چاہو گے تو زبردستی نہ خدا تمہیں روکے گا نہ سارے انبیاء کی دعائیں مل کر بھی تمہارے تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں. اس پہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں, پھر خاص سارے نبی بھی مل کر کریں دعا کریں تو قبول نہ ہوگی اور کوئی فائدہ اور نتیجہ اس پر مترتب نہیں ہو سکے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی مضمون میں یہ بھی فرماتے ہیں, یہ ایک سچا اور یقینی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. یہاں صاحب حال بول رہا ہے, اس نے بارہا قبولیت دعا کے نظارے دیکھے ہوئے ہیں اور ان کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے. ہر رب و یابس کو نہیں, مگر ہر رب و یابس کو نہیں. اب یہ ایک اور مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس تحریر میں مزید کھول دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ سنتا ہے اور سارے انبیاء کی دعائیں سنتا ہے, ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے, مگر دعا سننے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو دعا کی جائے اور اس کے مقصد اس کے مفاد کے خلاف ہو جو دعا کرنے والا ہے تو اس کو سننے کا مطلب ہے اس کو رد کر دیتا ہے. اب یہ بہت لطیف مضمون ہے کہ سننے کا مطلب رد کرنا. اب ماں بچے کی پکار سنتی ہے نا, وہ کہہ دے کہ میں نے آگ میں ہاتھ ڈالنا ہے, آگ میں ہاتھ ڈالنا ہے, تو سنے گی, سنے گی مگر رد کر کے. بچے تمہیں راحت چاہیے نا, تو میں جانتی ہوں کہ تمہاری راحت اس میں ہے کہ ہاتھ نہ ڈالنے دوں, اور روتا پیٹتا رہ جائے اس کے دعا رد کرنے ہی میں اس دعا کی قبولیت کا راز ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیونکہ جوش نفس کی وجہ سے انسان انجام اور مال کو نہیں دیکھتا اور دعا کرتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ جو حقیقی بہیخواہ اور مال دین ہے, جو انجام پر نظر رکھتا ہے, مال پر نظر رکھتا ہے, ان مذرتوں اور بد نتائج کو ملحوظ رکھ کر جو اس دعا کے تحت میں بصورت قبول دائی کو پہنچ سکتے ہیں, وہ نقصان جو لفظوں میں اگر دعا کو قبول کیا جائے تو دعا کرنے والے کو پہنچ سکتے ہیں, ان کا خیال کر کے اسے رد کر دیتا ہے, اور یہ رد دعا ہی اس کی قبول دعا ہوتی ہے. اب یہ بظاہر متضاد باتوں کو اکٹھا کر کے اس حکمت اور دانشمندی سے پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں کے سوا آپ کو کہیں ایسی حکمت کی باتیں دکھائی نہیں دیں گی. قرآن اور حدیث میں بہرحال ہیں اور انہیں سے توقف کی گئی ہیں, مگر اس دور میں ان مشکل مضامین کو کھولنے والا مسیح موعود سے بڑھ کر آپ کو کہیں کوئی اور دکھائی نہیں دے گا. فرمایا پس ایسی دعائیں ہیں جن میں انسان حوادث اور صدمات سے محفوظ رہتا ہے, اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. ایسی دعائیں سننے والے کے حق میں قبول دعا کرنے والے کے حق میں قبول کر لیتا ہے, مگر مضر دعاؤں کو بصورت رد قبول فرما لیتا ہے. یہ بھی بہت پیارا جملہ ہے, یہ نہیں فرمایا رد کر دیتا ہے, بصورت رد قبول فرما لیتا ہے. یہ بات بھی بحضور دل سن لینی چاہیے کہ قبول دعا کے لیے بھی چند شرائط ہوتی ہیں, ان میں سے بعض تو دعا کرنے والے کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دعا کرانے والے کے متعلق. دعا کرانے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مدنظر رکھے اور اس کے غناء ذاتی سے ہر وقت ڈرتا رہے اور صلح کاری اور خدا پرستی اپنا شعار بنا لے, تقوی اور راست بازی سے خدا تعالیٰ کو خوش کرے, تو ایسی صورت میں دعا کے لیے باب استجابت کھولا جاتا ہے. پہلے باب استجابت جب کھولا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ چیزیں ہیں جنہیں اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بھی ان معنوں میں دعائے باب استجابت کھولا جائے گا. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے دعا کی تعلیم نہیں دی. یہ دعا ایک ایسی شے ہے جو عبودیت اور ربوبیت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے. دعا کے بغیر اللہ تعالیٰ سے زندگی کا رشتہ قائم ہو ہی نہیں سکتا. جیسے جنین کا رشتہ ماں سے ایک نالی کے ذریعے ہوتا ہے جس سے خون اس تک پہنچتا ہے, ساری غذا اس کو ملتی ہے, اسی طرح دعا کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان معنوں میں بار بار بیان فرمایا ہے کہ دعا کے بغیر تو اللہ سے زندگی کا رشتہ قائم ہو ہی نہیں سکتا. تم جو حاجت روائی کے لیے دعائیں مانگتے ہو تمہاری حاجتیں دعا ہی پوری کرے گی, مگر یاد رکھو کہ اگر یہ رشتہ نہیں تو تم مردہ ہو, کوئی حیثیت ہی تمہاری کوئی نہیں. اور پھر مردوں کی خدا پرواہ نہیں کرتا. ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ میں فوت ہو چکا ہو, ماں کو اس سے کیسی محبت کیوں نہ ہو کیونکہ اپنے پیٹ میں ہے, مگر اس پر اپنی طاقت ضائع نہیں کرتی تھی. اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے اور وہ بچہ عفونت کا شکار ہو جاتا ہے. حالانکہ ماں کو بہت پیارا ہے, مگر اس میں تعفن پیدا ہو جائے گا, بدبو پیدا ہو جائے گی, ایسا کہ بعض دفعہ ماں کے لیے بھی خطرہ بن جاتا ہے. تو ایسے صورت میں ماں چاہتی ہے اس کو نکال کے پھینک دے. خدا کے لیے تو آپ خطرہ نہیں بن سکتے, مگر خدا والوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو رد فرما دیتا ہے اور ان کو کاٹ کر اپنے سے الگ کر دیتا ہے. یہ عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ سمجھنا چاہیے, اور یہ رشتہ تب تک قائم ہے جب تک آپ خدا تعالیٰ سے زندگی پاتے رہیں گے. جب خدا سے آپ زندگی پانا بند کر دیں گے تو پھر یہ رشتہ کٹ جائے گا یا کاٹے جانے کے لائق ہو جائے گا. فرماتے ہیں اس راہ میں قدم رکھنا بھی مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو قدم رکھتا ہے پھر دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ان مشکلات کو آسان اور سہل کر دیتا ہے. قدم رکھ کے تو دیکھو, دعا کر کے پکارو, دعا ہی مشکلات کو بھی حل کرے گی. دعا ہی یہ راہیں تمہارے لیے آسان کر دے گی جو بڑی مشکل راہیں ہیں. جب انسان خدا تعالیٰ سے متواتر دعائیں مانگتا ہے تو اور ہی انسان ہو جاتا ہے. یہ بات بھی تجربے میں آنی چاہیے, اور جن کے جو خدا رسیدہ بنتے ہیں ان کے تجربے میں آتی ہے کہ دعا مانگو تو مانگتے چلے جاؤ اس یقین کے ساتھ کہ میرا کام دعا کرنا ہے, اس کی مرضی ہے, قبول کرے یا نہ کرے, ہر حالت میں مجھے دعا ہی کرنا ہے تاکہ میرا زندگی کا رشتہ قائم رہے. اگر اس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہیں گے تو ان کی تمام مشکلات رفتہ رفتہ آسان ہونی شروع ہو جائیں گی, اور انسان اپنے اندر یہ تبدیلی دم بدم محسوس کرتا ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تو وہ اور ہی انسان ہو جاتا ہے. اب متواتر دعائیں مانگتا ہے تو اور ہی انسان ہو جاتا ہے, تو یہ مراد نہیں ہے کہ متواتر دعائیں مانگتے مانگتے ساری زندگی گزر جاتی ہے, وہ بد کا بد رہتا ہے, خدا سے دور رہتا ہے اور بالآخر وہ اور انسان ہو جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ متواتر دعاؤں کے نتیجے میں اس کے اندر تدریجی تبدیلیاں ہوتی چلی جاتی ہیں, اور وہ تبدیلیاں جب اپنے درجہ کمال تک پہنچتی ہیں, جو ہر انسان کا درجہ کمال الگ الگ ہے, تو پھر وہ ایک اور ہی انسان کی حیثیت میں ڈھل جاتا ہے. اس کی روحانی قدرتیں دور ہو کر اس کو ایک قسم کی راحت اور سرور ملتا ہے, اور ہر قسم کے تعصب اور ریاکاری سے الگ ہو کر وہ تمام مشکلات کو جو اس کی راہ میں پیدا ہوں برداشت کر لیتا ہے، خدا کے لیے ان سختیوں کو جو دوسرے برداشت نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جائے برداشت کرتا ہے، تب خدا تعالیٰ جو رحمان اور رحیم خدا ہے اور سراسر رحمت ہے اس پر نظر کرتا ہے، اس کی ساری کلفتوں اور قدرتوں کو سرور سے بدل دیتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے خدا کا ہر بندہ ہر کوشش کے دوران محسوس کرتا ہے اور جانتا ہے اور پہچانتا ہے، اگرچہ ان کی کوششیں بظاہر دنیا میں صرف ہوتی ہیں مگر یہ قاعدہ کلیہ ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، انا مال اسرے یوسر اسرن انا مال یوسر اسرا۔ تکلیف اٹھاؤ گے راہ میں یہ ضروری ہے، کیونکہ تکلیف کے بغیر کوئی یسر مل ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ قاعدہ کلیہ ہے جس کو تمام انبیاء کی دعائیں مل کر بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس قاعدہ کلیہ کو تجربے سے دنیا کے سائنسدانوں نے بھی محسوس کیا اور معلوم کیا اور اپنے لفظوں میں اسے بیان کرنے کی کوشش کی۔ ایڈیسن ٹامس جو ایلمز یا ایلوس نام ہے اس کا، پورا نام مجھے یاد نہیں مگر ایڈیسن ٹامس ایڈیسن کے نام سے مشہور ہے، جو اس جدید دور کے ایسے سائنسدانوں میں سے ہے جس نے سب سے زیادہ بنی نوع انسان کی روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کر لی۔ انگلش امریکہ کا مشہور سائنسدان ہے، اور بجلی کے بلب ہوں یا ٹیلی فون ہوں، کوئی بھی نیا ایسا آلہ نہیں جو اس جدید دنیا کے کام آتا ہو جس کا آغاز اس نے ایڈیسن نے نہ کیا ہو۔ حیرت انگیز دماغ بخشا تھا اللہ نے اس کو، اور تعجب سے لوگ دیکھتے تھے، اس کے بڑے بڑے انٹرویو لینے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے کہ تم ہو کیا بلا، کس طرح تمہیں یہ باتیں سوچتی ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک اخباری نمائندے نے انٹرویو میں اس سے یہ سوال کیا، بتاؤ تو صحیح یہ کیا قصہ ہے، تم جینیس کیسے ہو گئے، ایسے جینیس کہ یوں لگتا ہے جیسے مثال ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا دیکھو جینیس بننے کے لیے ایک ضرورت ہے جسے پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا فقرہ جو مشہور ہے جو تاریخ میں ہمیشہ سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا وہ یہ تھا، جینیس از 1% آف انسپریشن۔ اینڈ 99% آف پرسپریشن۔ جینیس جو ہے اس کا 99% پسینہ ہوتا ہے، 99% بہاتا ہے، تب ایک گھڑی انسپریشن کی نصیب ہوتی ہے۔ کیسا عمدہ جواب ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور خدا کے بندوں کا بھی یہی حال ہے، ان کے پسینے تو کوئی نہیں دیکھتا جو خدا کی راہ میں بہاتے ہیں، ان کی راتوں کی گریہ زاری تو کوئی نہیں سنتا، اور جب ان کو الہام ہوتے ہیں، جب اللہ ان کو نوازتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں دیکھو جی یہ اچانک آسمان سے گر گیا، اچانک کچھ نہیں ہوا کرتا۔ ساری زندگی انا مال اسرے یسرا، انا مال اسرے یسرا میں صرف کرنی پڑتی ہے۔ خدا کی راہ میں ایسی محنتیں کرو گے تو، اور یقین کرو گے کہ ان محنتوں کو قبول کرنے والا موجود ہے، وہ انسپیریشن دے گا اور وہی ریولیشن دے گا۔ پر سائنسدان ریولیشن کا دوسرا نام ہی انسپیریشن رکھتے ہیں، یعنی اندر سے ایک نور کی آواز بلند ہوتی ہے، اور اللہ کے بندے جو جانتے ہیں کہ یہ آواز بھی دراصل اللہ کے کہنے پر ہی اٹھی تھی، وہ جانتے ہیں کہ یہ آواز اوپر سے بھی اترتی ہے اور ظاہری لفظوں میں اترتی ہے، اس کو ریولیشن کہا جاتا ہے، مگر دونوں کا پس منظر ایک ہی ہے۔ मेहनत मेहनत और मेहनत। तो अब कितने दिन बाकी हैं आपकी मेहनत के? 3 दिन तो बाकी रह गए, अयाम मौजूदात बहुत थोड़े गिनती के दिन हैं, इन्हीं में जितनी मेहनत हो सकती है कर लें, और जो मेहनत मुकम्मल ना कर सकें अब सारा साल उसे करना है। ये पैगाम है जुमतुल विदा का, जो आखिरी पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं। इन 3 दिन के बाद ये ना समझें कि एक साल इंतजार करना पड़ेगा मेहनतों में, मेहनतें तो मुसलसल करनी पड़ेंगी, सारा साल कोशिश करनी होगी, तब जाकर बईद नहीं कि खुदा ताला आपको अगले साल वो लैलतुल कदर दिखा दे, जो टनल के आखिर पर एक ऐसी रोशनी की सूरत में दिखाई देती है जिसने कभी खत्म नहीं होना, सारी जिंदगी वो रोशनी आपका साथ देगी। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर उन अंधेरों से मैं आपको डराता हूं जिन अंधेरों से अल्लाह ने आपको डराया है, कि देखो शैतान तुम्हें नूर से अंधेरों की तरफ निकाल के ले जाता है, और अल्लाह ही है सब अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये आखिरी, यानी इस खुतबे का ये आखिरी इक्तबास मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। दूसरा तरीक हकीकी पाकिजगी और खात्मा बिल खैर के हासिल करने का, जो खुदा ताला ने सिखाया है, जो दरअसल सबसे मुकद्दम है, वो दुआ है। इसलिए जिस कदर हो सके दुआ करो, ये तरीक आला दर्जा का मुफीद और मुजर्रब है, क्योंकि खुदा ताला ने वादा फरमाया है, उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम उससे दुआ करो मैं तुम्हारे लिए कबूल करूँगा। दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ मुसलमानों को दूसरी कौमों पर फख्र करना चाहिए। दूसरे मजाहब को दुआ की हकीकत की कुछ खबर भी नहीं। अब देख लीजिए, मसीहियों को कफारे की इतला दी गई जो दुआ नहीं है, और दूसरी कौमों में भी दुआ का ये मजमून कहीं नहीं मिलेगा, उसका हजारवां हिस्सा भी नहीं मिलेगा जो कुरान करीम ने मुसलमानों को सिखा दिया है। बाइबल की तलाश कर लें, हिंदू कुतुब की तलाश कर लें, बुद्धिस्ट कुतुब की तलाश कर लें, कहीं आपको दुआ का ये मजमून दिखाई मिलेगा। दूसरे मजाहब को दुआ की हकीकत की कुछ भी खबर नहीं, इस वास्ते उनको दुआ की कोई कदर ही नहीं है। दुआ रोजमर्रा उनकी जिंदगी में कोई माने नहीं रखती। आपने कभी ये देखा है कि ईसाई मिल रहे हो, बुद्ध मिल रहे हो, हिंदू मिल रहे हैं, अच्छा ये दुआ करो हमारे लिए? ये दुआ करने और कराने का जुनून आम मुसलमानों को भी नहीं, अहमदियों को ही है। आते जाते अच्छा ये दुआ करना, दुआ में याद रखना, खत लिखेंगे तो दुआ में याद रखेंगे, दूसरों के खत इकट्ठे कर लो। मैंने एक दफा अंदाजा लगाया कि सारी दुनिया में जो अरबों खतूत लिखे जाते हैं सारा साल, उसमें दुआ की ऐसी दरखास्तें नहीं मिलती जो एक महीने में अहमदी दुआ के जिक्र से भर कर खत लिखते हैं, कहीं निशान भी नहीं मिलता। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कैसे राज को पकड़ लिया, कैसे नुक्ते की बात पकड़ी और बयान फरमाई। फरमाया दूसरे मजाहब को दुआ की हकीकत की कुछ भी खबर नहीं, इसी वास्ते उनको दुआ की कदर नहीं, बल्कि मुसलमानों ने भी इसमें सख्त ठोकर खाई है कि दुआ जैसी शय को हाथ से छोड़ बैठे हैं, हालांकि ये फख्र और नाज सिर्फ इस्लाम को ही है, दूसरे मजाहब इससे बकुली बेबहरा हैं। शायद दुनिया भर के अहमदियो जो मेरा ये खिताब सुन रहे हो, आखिरी पैगाम यही है कि तुम इस फख्र और नाज को अपने सर से उतार न फेंकना, उम्र भर यही तुम्हारा ताज रहे और यही रज़ाए बारी का ताज है, जो खुदा करे कि हमेशा जमात अहमदिया के सरों पर चमकता रहे। الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.